باقی اس خوراک تو پیٹ تک پہنچانا، پھر اس خوراک کو ہضم کرنا، اس خوراک کو انسان کے لیے مقوی بنانا، یہ اللہ کا کام ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے. بندے کے ذمہ ہے کہ مکان کی محنت کرے اور تعمیر کرے، باقی اس مکان کو برقرار رکھنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رب چاہے تو اس کو باقی رکھے، چاہے تو اس کو ختم فرما دے، اللہ کو ساری طاقتیں حاصل ہیں. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اسباب بندہ اختیار کرتا ہے اور منزل تک اللہ اس کو پہنچاتے ہیں. تو جس طرح دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور زندگی کے ایام پورے کرنے کے لیے آدمی کو مکان کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں زندہ رہنے کے لیے، بالکل اسی طرح آخرت کی منزل جنت تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہدایت. اگر اللہ ہدایت عطا فرما دے تو بندہ جنت تک پہنچتا ہے، اور اگر انسان اسباب ہدایت اختیار نہ کرے اور اللہ پھر ہدایت نہ دے، ہدایت نہ دینے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ بندے کو ہدایت دینا نہیں چاہتے، بلکہ ہدایت نہ دینے کی وجہ ہوتی ہے کہ بندہ اسباب ہدایت کو اختیار نہیں کرتا، اس لیے انسان کو ہدایت نہیں ملتی. آپ اس کی چھوٹی سی مثال ذہن نشین فرما لیں کہ جیسے ایک آدمی کسی فیکٹری کا ملازم ہے اور اس کے ذمہ ہے کہ ایک مہینہ کام کرے، مہینے کے بعد مالک اس کو تنخواہ دیتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مہینے میں 15 دن کام کرے اور ماہ کے آخر میں اس کو فیکٹری کا مالک تنخواہ پوری نہ دے تو کہیں گے تو یہی کہ اس کو مالک نے تنخواہ پوری نہیں دی، لیکن قصور مالک کا نہیں، قصور تو کام کرنے والے کا تھا. اگر یہ محنت پوری کرتا تو تنخواہ پوری ملتی، محنت آدھی کیا ہے تنخواہ آدھی ملے گی، اور اگر ان کے قوانین کے مطابق فیکٹری میں مداخلت کرے تو مالک اس فیکٹری سے اس کو باہر نکال دیتا ہے. تو کہیں گے یہ کہ اس مالک نے نکال دیا، لیکن نکال کر اس مالک نے ظلم نہیں کیا بلکہ جیسے اس کے کرتوت تھے اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور گمراہ بھی اللہ کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بندے کو گمراہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں، بندہ اسباب ہی ایسے اختیار کرتا ہے کہ جو ہدایت کی طرف نہیں لے کر جاتے بلکہ ضلالت اور گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو جب اسباب بندہ اختیار کرے گا اور بندہ گمراہی کے سارے کام کرے گا تو گمراہ تو بندہ ہوگا لیکن نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آدمی فیکٹری میں ملازمت اختیار کرنے کے بعد اگر مہینہ بھر فیکٹری میں نہ جائے تو آخر میں یہ کہیں گے کہ مالک نے اس کو تنخواہ دی اور اس کو تنخواہ نہیں دی۔ اب لوگ کہیں گے جی مالک نے بہت ظلم کیا ہے، اس غریب آدمی کو تنخواہ نہیں دی، اس کو دینی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں مالک نے ظلم نہیں کیا، ظلم اس غریب کا ہے کہ اس کے بچے تھے، اس کی اولاد تھی، اس کے گھر والے تھے، اس کو چاہیے تھا جب فیکٹری کے اندر یہ بھرتی ہوا تو کام کرتا، جب اس نے چھٹیاں کی ہیں اور مہینہ بھر نہیں گیا تو تنخواہ نہیں ملے گی نا۔ اب قصور اس کا تھا، لیکن ویسے کیا کہیں گے جی فلاں کو تنخواہ ملی ہے فلاں کو نہیں ملی، فلاں کو مالک نے دی ہے فلاں کو نہیں دی۔ اب نسبت تو مالک کی طرف ہو رہی ہے لیکن قصور مالک کا نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح بندہ اسباب ہدایت اختیار کرتا ہے اللہ ہدایت دیتے ہیں، بندہ اسباب ضلالت اختیار کرتا ہے اللہ گمراہی دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں گمراہی اللہ خوش ہو کر دیتے ہیں، چونکہ انسان اسباب گمراہی اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس بندے کو گمراہی ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، اب اگر کوئی آدمی کھٹی چیزیں کھائیں تو خراب تو گلا ہوتا ہے نا، اگر آدمی سردی میں ٹھنڈی چیزیں کھائیں تو نزلہ تو لگتا ہے، اگر آدمی سردی میں اپنے اوپر کپڑا گرم نہ لے تو آدمی کو ٹھنڈک ہوگی، بخار تو ہوگا نا۔ لیکن اب پوچھیں بھی اگر اللہ نہ چاہتا تو بخار نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ کے چاہنے سے ہوا، لیکن جب آپ نے کام ایسے کیے کہ جس پر اللہ نے نتیجہ بخار رکھا ہے تو نتیجہ بخار ہی آئے گا۔ جب سردی کے موسم میں کپڑے نہ پہنے تو اللہ کا فیصلہ کہ اس پر سردی آئے گی تو سردی آنی ہے نا۔ اب کہہ دو جی اللہ چاہتا تو سردی نہ لگتی، اللہ نے ظلم کیا کہ سردی لگا دی، جب اللہ نے حکم دیا کہ تم گرم کپڑے پہنو تو آپ نے کیوں گرم کپڑے نہیں پہنتے؟ سردی کے موسم میں آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، آپ ٹھنڈی آئس کریمیں کھا کر چسکا اپنا پورا نہ کریں۔ اگر آپ نے گلے کی حفاظت کرنی ہے تو چسکوری اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں۔ اب کھٹی چیز ہم کہتے ہیں جب گلا خراب ہوگا تو نسبت کیا ہوگی؟ جی اللہ نے خراب کر دیا۔ تو اللہ نے خراب نہیں کیا، اللہ نے یہ اپنے قانون میں چیزیں لکھی ہیں کہ تم کھانا کھاؤ گے پیٹ بھر جائے گا، پانی پیو گے پیاس بجھ جائے گی، یہ دوائی لو گے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کھٹی چیزیں کھاؤ گے گلا خراب ہوگا، ترش چیزیں کھاؤ گے یوں ہوگا، سردی میں کپڑوں کا اہتمام نہیں کرو گے بخار ہوگا، اللہ نے لکھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے قانون بنائے ہیں، ان قوانین پہ چلو گے ہدایت مل جائے گی اور ان قوانین پہ چلو گے تو گمراہی مل جائے گی۔ تو اصول ہدایت بھی اللہ نے قرآن میں رکھ دیے ہیں اور اصول گمراہی بھی اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہیں۔ مجموعی طور پہ دو اصول ہدایت ہیں اور مجموعی طور پہ دو اصول ضلالت اور گمراہی ہے۔ ہدایت کے دو اصول ہیں، بالکل ضلالت کے بھی دو اصول ہیں۔ ہدایت کے دو اصول کون سے ہیں؟ نمبر ایک اجتہاد اور نمبر دو تقلید۔ یہ اجتہاد کے، یہ ہدایت کے اصول ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت تو اتاری ہے پورے 23 سال میں، لیکن اس شریعت کے احکام اتارے ہیں اللہ نے 10 سالہ مدنی دور میں، اور شریعت اور دین نے چلنا ہے قیامت تک کے لیے۔ اب دیکھیے جس زمانے کے لیے احکام ہے وہ ہزاروں اور نہ معلوم لاکھوں سالوں کا ہوگا، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے احکام دیے ہیں 10 سال میں۔ اب 10 سال میں ملنے والے احکام انسان کی لاکھوں سال کی زندگی کے لیے کافی ہو جائیں۔ اس کی یہی صورت تھی کہ اللہ کچھ اصول ارشاد فرما دیتا اور باقی اصولوں سے نکالنے کے لیے امت کو افراد دے دیتا کہ ان افراد اصولوں کی روشنی میں مسائل نکالیں کہ تم عمل کر لو۔ تو اللہ نے پہلا اصول دیا ہے اجتہاد کا۔ بعض مسئلے قرآن میں موجود ہیں، حدیث پیغمبر میں موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، امت کے اجماع سے معلوم ہوتے ہیں، اور جو مسائل وہاں پہ نہ ہوں قرآنی اصولوں کی روشنی میں مجتہد نکالتا ہے امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا نام ہے اجتہاد۔ تو ایک ہدایت کا اصول ہے اجتہاد۔ ہدایت کا معنی کہ آدمی یہ چاہے کہ میں ہر موقع پہ سیدھے راستے پر چلوں، ہر موقع پر مجھے رہنمائی ملے، میں جہاں بھی جاؤں میں شریعت پہ عمل کر لوں۔ عمل کیسے کرے گا؟ اس کے لیے اللہ نے اجتہاد دیا ہے اور امت کو مجتہد دیے ہیں۔ اور ہدایت کا دوسرا اصول کہ جو اجتہاد کی نعمت نہیں رکھتا، اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا، اجتہاد کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ آدمی اجتہاد نہ کرے تقلید کر لے، تو اس کو تقلید کے ذریعے شریعت کے مسائل مل جائیں گے۔ تو ہدایت کے دو اصول ہیں، نمبر ایک اجتہاد اور نمبر دو تقلید، بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانے کے لیے اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، نمبر ایک ایجادات اور نمبر دو اعتمادات، یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر ایجاد اور اعتماد موجود ہو انسان دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اجتہاد اور تقلید موجود ہو تو انسان دینی علوم میں اور شریعت کے مسائل میں نفع اٹھاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ایجادات اور نمبر دو اعتمادات، ایک ایجاد اور ایک اعتماد۔ شریعت میں تحقیق کا نام اجتہاد ہے اور دنیاوی امور میں تحقیق کا نام ایجاد ہے۔ ایجاد میں بھی خالق موجد نہیں ہوتا، خالق اللہ ہوتا ہے۔ اجتہاد میں بھی اصل شریعت کا شارع وہ مجتہد نہیں ہوتا بلکہ اللہ ہوتا ہے، تو ایک موجد کہلاتا ہے اور ایک مجتہد کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ پانی کے اندر اللہ نے بجلی رکھی ہے، مگر ہم پانی سے بجلی نہیں نکال سکتے، پانی سے بجلی نکالنا ایک ایجاد ہے۔ پہلے پانی سے بجلی نہیں نکلتی تھی، جب تحقیق ہوئی تو پانی سے بجلی نکل آئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب اللہ نے پانی کو پیدا کیا اس وقت اس کے اندر بجلی تھی نہیں، بجلی اس وقت بھی تھی، لیکن جب تحقیق ہوئی، ایجادات کی دنیا میں انسان نے ترقی کی ہے تو اسی پانی سے بجلی بھی نکلی ہے نا۔ بجلی پہلے سے موجود تھی، لیکن نکال کر انجینئر دیتا ہے، بجلی پہلے سے موجود ہے نکال کر موجد دیتا ہے، لیکن اس بجلی کا خالق انجینئر نہیں ہوتا، خالق اللہ ہوتا ہے، نکالتا انجینئر ہے۔ بالکل زمین سے کوئلہ اور گیس یہ نکالتا انجینئر ہے، خالق اللہ ہے۔ تو جس طرح ان ایجادات میں انسان موجد ہوتا ہے اور اصل خالق اللہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح شرعی مسائل میں مجتہد قرآن کی آیت سے وہ مسئلہ نکالتا ہے جو مسئلہ پہلے سے موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، تو مجتہد اس قرآن کی تہ سے مسئلہ نکالتا ہے۔ تو شریعت میں تحقیقات کا نام اجتہاد ہے اور اعتماد کا نام تقلید ہے، اور دنیاوی علوم میں تحقیق کا نام ایجاد ہے اور اس پر عمل کرنے کا نام اعتماد ہے۔ اب دنیاوی چیزوں سے اگر نفع حاصل کرنا چاہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ ایک آدمی موجد ہو، تحقیق کرے، اور دوسرا آدمی اعتماد کرے اور اپنے گھر کو روشن کر لے۔ بالکل اسی طرح شرعی مسائل میں ایک آدمی اجتہاد کرے گا اور دوسرا آدمی اس پہ تحقیق کر کے اعتماد کرے گا اور شریعت پر عمل کر لے گا۔ دنیاوی لائن میں اگر ایجادات ختم ہو جائیں تو دنیاوی چیزوں سے نفع نہیں ہو سکتا، اور اگر ایجادات موجود ہوں، ماہرین انجینئر پر اعتماد ختم ہو جائے، تب بھی دنیاوی چیزوں سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح شریعت میں اگر اجتہاد نہ ہوتا تو شریعت کے مسائل کا علم نہ ہوتا، اور اگر تقلید نہ ہوتی تو ان مسائل پہ عمل نہ ہوتا۔ تو وہاں ایجاد اور اعتماد چاہیے، یہاں اجتہاد اور تقلید چاہیے۔ اور اسی طرح گمراہی کے بھی دو اصول ہیں، ایک کا نام الہاد اور ایک کا نام بدعت، ایک کا نام الہاد اور دوسرے کا نام بدعت۔ الہاد اور بدعت کا معنی، الہاد کہتے ہیں کہ شریعت کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا، اور بدعت کہتے ہیں غیر ثابت شدہ مسئلے کو شریعت کا حصہ بنا دینا۔ اگر ایک مسئلہ شریعت میں ثابت ہو اس کا انکار کر دو تو یہ بھی جرم ہے، اور اگر ایک مسئلہ شریعت میں نہ ہو آپ اس کو شریعت کا حصہ بنا دو تو یہ بھی جرم ہے۔ تو ثابت شدہ مسئلے کا انکار بھی نہ کرو اور غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین کے اندر داخل بھی نہ کرو، پھر انسان ہدایت پر رہتا ہے، انسان ضلالت اور گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ الہاد اور بدعت کی ایک مثال ذہن نشین فرما لیں۔ الہاد اور بدعت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شریعت اور دین کو مثال دی ہے، کھیتی سے قزا رنگ اخرج شتہ ہو، اللہ فرماتے ہیں اس دین کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کھیتی ہے، یہ دین کی اور شریعت کی اللہ نے مثال دی ہے۔ اب دیکھیں کسان محنت کرتا ہے تو محنت کرنے کے بعد زمین میں فصل اگتی ہے، محنت کرتا ہے زمین میں درخت اگتے ہیں۔ اب یہ درخت انار کے ہوں گے، مالٹے کے ہوں گے، کنو کے ہوں گے، آم کے ہوں گے، اور جو کھیتی آپ نے اگائی ہے وہ گندم ہے، وہ مکئی ہے یا چاول اور کھیتیاں ہیں۔ جب کسان محنت کرے اور کھیتی تیار ہو جائے، اس کے بعد دو قسم کے نقصانات کا خطرہ ہوتا ہے کھیتی میں۔ نمبر ایک، یا تو اس کھیتی کو کیڑا لگ جائے گا اور اس کھیتی کے کبھی تنے کو برباد کرے گا، کبھی پتے کو تباہ کرے گا، اور کبھی پھل کو کھا جائے گا، پھل کے اندر کیڑا لگے گا۔ اور کبھی یوں نہیں ہوگا بلکہ اس کھیتی کے اندر آپ نے جڑی بوٹیاں بوئی نہیں ہے مگر وہ اگاتی ہیں، گھاس اگایا، اب اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ گندم میں گھاس اگا تو گندم کو خراب کیا، کماد میں گھاس اگا تو اس نے خراب کیا، چاول میں اگا تو آپ نے اس کو خراب کیا۔ تو فصل اور فصل جو آپ نے محنت کر کے کاشت کی ہے، اس کو نقصان دو چیزوں سے ہے، ایک جڑی اور بوٹیاں، اور ایک اس کے اندر لگنے والے کیڑے۔ جڑی بوٹی کا کام الگ ہے اور کیڑے کا کام الگ ہے. جڑی بوٹی کا کام یہ ہے کہ وہ جب فصل اگتی ہے اس اگی ہوئی فصل کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے. جڑی اور بوٹی یہ فصل کا حصہ نہیں ہوتی. آپ نے بیج ڈالا گندم کا اور گندم کے ساتھ اگائی جڑی بوٹیاں, بیج ڈالا مکئی کا اگائی جڑی بوٹیاں, بیج ڈالا چاول کا اگائی جڑی بوٹیاں, گھاس اگایا. لیکن ایک ہے جڑی بوٹیاں اور ایک ہے کیڑے, ان میں فرق کیا ہے؟ جڑی بوٹیاں وہ تھی جو کھیت کا حصہ نہ تھی اور اندر اضافہ ہوا. اب اگر ان کو آپ کھیت کا حصہ سمجھ لیں تو یوں سمجھیں کہ آپ نے کھیت کو برباد کر دیا. ضروری ہے ان جڑی بوٹیوں کو تلف کریں تاکہ خالص کھیت رہ جائے. لیکن جب آپ کا درخت اگا یا فصل اگ گئی, اس کے اندر جو کیڑا لگا, کوئی کیڑا لگے گا اس کے تنے کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فصل کی حفاظت ہو تو تنے والے کیڑے کو مارو, اور کبھی وہ کیڑا لگے گا آپ کے درخت کے پتے کو, اس پتے کو کھائے گا, پتے سے تنے پر پہنچے گا, اس کیڑے کو مارو تاکہ پتا ٹھیک رہ جائے. کبھی پتے کو نہیں لگتا بلکہ کیڑا براہ راست درخت کے پھل کو لگتا ہے. آپ بازار میں جائیں امرود لینے کے لیے, امرود کو چیریں تو اندر سے کیڑے نکلتے ہیں. ایسے امرود کو کوئی آدمی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ بیر لیں اندر سے کیڑا نکلے, کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. سیب آپ نے کاٹا اندر سے کیڑا نکلا, کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں. اب تنے سے لگنے والے کیڑے کو بھی ختم کریں, پتے کے کیڑے کو بھی ختم کریں, اور اس کے اندر جو پھل لگا ہے اگر اس پھل کو کیڑا لگا تو اس کو بھی ختم کریں. لیکن ہوگا یہ کہ تنے میں لگنے والے کیڑے کو ختم کرنے والی دوائی اور ہوگی, اور پتے میں لگنے والے کیڑے کو ختم کرنے والی دوائی اور ہوگی, اور پھل میں لگنے والے کیڑے کو ختم کرنے والی دوائی اور ہوگی. یہ سپرے اور ادویات مختلف قسم کی ہیں. تو فصل کو بچانے کے لیے دو چیزوں سے حفاظت کرنا ضروری ہے, نمبر ایک کیڑا اور نمبر دو جڑی بوٹیاں. اب کیڑے کا کام کیا ہے؟ وہ اصل فصل کو تباہ کرتا ہے, اور جڑی بوٹی کا کام یہ ہے اصل فصل کے ساتھ غیر فصل کو بھی شامل کرتا ہے. دیکھیں نا, گندم کے اندر جڑی بوٹیاں ہوگی ہیں, ایک تو گندم کا دانا ہوگا اور ساتھ جڑی بوٹیوں کا جو اپنا بیج ہے وہ شامل ہوگا نا, تو دونوں نقصان دیتے ہیں, ایک فتنہ الہاد کا اور ایک فتنہ بدعت کا. الہاد کا فتنہ ایسے ہے جیسے آپ کے کھیت کے لیے کیڑا, یہ اصل دین کو مٹاتا ہے, ثابت شدہ دین کا انکار کرتا ہے. اور بدعت کی مثال ایسے کہ جیسے کھیت کے اندر اگنے والی جڑی بوٹیاں, یہ اصل فصل کو ختم نہیں کرتی بلکہ اصل میں غیر اصل کو ملا دیتی ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فصل کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. فصل کے اندر نقل آنے کی وجہ سے اس کے پورے فوائد مرتب نہیں ہوتے. بالکل اسی طرح شریعت کے باغ اور دین کے باغ کو ختم کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, نمبر ایک الہاد اور نمبر دو بدعت. الہاد کہتے ہیں ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا, اور بدعت کہتے ہیں غیر ثابت شدہ مسئلے کو شریعت کا حصہ بنا لینا. تو جس طرح الہاد سے بچنا ضروری ہے بالکل اسی طرح بدعت سے بچنا بھی ضروری ہے. اچھا, ایک بات آپ اور ذہن نشین فرما لیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ الہاد اور بدعت میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ یہ کیڑا جو ہے یہ کبھی تنے کو لگتا ہے, کبھی پتے کو لگتا ہے, اور کبھی درخت کو لگتا ہے. بالکل اسی طرح جو الہاد کا فتنہ ہے کبھی عقائد پہ آتا ہے, عقائد سے بڑھ کر کبھی مسائل پہ آتا ہے, اور مسائل سے بڑھ کر کبھی مستحبات اور آداب پہ آتا ہے. ہر قسم کے فتنے ہوتے ہیں. کوئی الہاد کا فتنہ پیدا ہوگا وہ بعض عقائد کا انکار کر دے گا, ایک الہاد کا فتنہ آئے گا وہ اعمال اور مسائل کا انکار کر دے گا, ایک فتنہ آئے گا مستحبات کا انکار کر دے گا. کئی قسم کے فتنے پیدا ہوں گے نا. کوئی آدمی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا, کوئی آدمی حجیت حدیث پہ حملہ کرے گا, کوئی آدمی قرآن کریم پہ حملہ کرے گا, کوئی آدمی صحابہ کے معیار حق ہونے پہ حملہ کرے گا, کوئی آدمی ائمہ کے اجتہاد پہ حملہ کرے گا, مختلف قسم کے ہوں گے. کوئی مستحبات کا انکار کرے گا. آپ کہتے ہیں جی نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے, نہیں جی نہیں مانگنی چاہیے, مستحب پہ حملہ ہو گیا. یہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے, نہیں جی بدعت ہے نہیں رکھنا چاہیے, حملہ ہو گیا. قیام کرنا چاہیے, نہیں جی نہیں کرنا چاہیے. تو بعض حملے مستحبات پہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا الہاد کے حملے کبھی عقیدے پہ, کبھی مسئلے پہ, اور کبھی مستحبات پہ. اور بدعت عقیدے مسئلے کو ختم نہیں کرتی بلکہ اصل دین کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ ایک بات ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. جیسے میں نے کیڑے اور جڑی بوٹی سے مثال دی ہے, آپ دنیا میں گھوم پھریں, پوری دنیا میں جس خطے میں آپ جائیں گے تو گندم ایک ہی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی گندم لمبی ہو اور انڈیا کی گندم چوڑی ہو. یہ نہیں ہوگا یہاں کی گندم کا وزن تھوڑا ہو اور وہاں کی گندم کا ایک ایک دانہ پاؤ پاؤ کا ہو. گندم پوری دنیا کی ایک شکل کی ہوگی, مکئی پوری دنیا کی ایک شکل کی ہوگی, آم پوری دنیا کا ایک شکل کا ہوگا, مالٹا دنیا کا ایک شکل کا ہوگا. اس کے ہلکی ہلکی ڈیزائننگ میں فرق ہوگا, بنیادی ڈھانچہ ایک ہوگا. پوری دنیا میں گھومے انسان ایک طرح ہے، یہی دو ٹانگیں، یہی دو پاؤں، یہی دو اس کے ناک، یہی کان، یہی اس کے دو کان، یہی ناک، یہی آنکھیں، ایک ہی طرح کا ہے نا، یہ اسی طرح بنیادی ڈھانچہ ایک طرح کا ہوگا، لیکن ہر ملک کا کیڑا الگ الگ ہوگا، ہر ملک کی جڑی بوٹیاں الگ الگ ہوں گی نا. آپ ہمارے علاقے میں آئے تو وہاں کی جڑی بوٹیاں اور ہیں، لاہور میں آئے تو جڑی بوٹیاں اور ہیں، اور بیرون ملک امریکہ جائیں تو اور ہیں. تو جس علاقے کی جو جڑی بوٹی ہوگی اس علاقے کے مطابق سپرے ہوگا نا، اسی طرح جس علاقے کا کیڑا ہوگا تو سپرے اسی کے مطابق ہوگا. تو میں نے کہا دنیا کی فصلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اس فصل کو خراب کرنے والی سنڈیاں، اس فصل کو خراب کرنے والے کیڑے اور اس فصل میں اگنے والی جڑی بوٹیاں یہ الگ الگ ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سنت دنیا میں ایک ہوگی، لیکن اس سنت کو مٹانے کے لیے جڑی بوٹیاں ہر علاقے کی الگ الگ ہوں گی. بدعات ہر علاقے کی الگ ہے، الہاد ہر علاقے کا الگ ہے. کسی ملک کا الہاد یہ ہوگا کہ ہم قرآن کریم کے اندر شک کرتے ہیں، علیہ باللہ قرآن پہ حملہ. کسی علاقے کا حملہ یہ ہوگا ہم نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں، یہ حملہ ہوگا. کسی علاقے کا حملہ کیا ہوگا، ہم جی 20 تراوی کو نہیں مانتے. کسی جگہ پر حملہ ہوگا ہم فقہ کو نہیں مانتے. کوئی کہے گا ہم مشتد کو نہیں مانتے. الگ الگ الہاد کے فتنے ہوں گے. میں نے کہا الہاد کا مانا گیا کہ ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا. قرآن کا وجود ثابت ہے، انکار کرنا الہاد ہے. صحابہ کا وجود ثابت ہے، انکار کرنا الہاد ہے. معجزات پیغمبر ثابت ہے، انکار کرنا الہاد ہے. بالکل اسی طرح 20 طرح کا تراویح ثابت ہے، اس کا انکار کرنا الہاد ہے. اجتہاد ثابت ہے، انکار کرنا الہاد ہے. فقہا کی فقہ ثابت ہے، انکار کرنا الہاد ہے. ختم نبوت ثابت ہے، اس کا انکار کرنا الہاد ہے. تو ہر علاقے میں آپ جائیں نا، قادیان کا فتنہ الگ ہے، لاہور کا فتنہ الگ ہے، ہر علاقے کا الگ الگ فتنہ ہوگا نا. اور بالکل اسی طرح جڑی بوٹیاں بھی الگ ہوگی. کہیں قل کا مسئلہ ہوگا، کہیں میلاد کا مسئلہ ہوگا، کہیں صلات کا مسئلہ ہوگا، کہیں جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ ہوگا، کہیں ہیلا اسقات کا مسئلہ ہوگا، کہیں مختلف قسم کے الگ الگ ہوں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں فصل ایک طرح کی ہوتی ہے اور وہاں پہ جڑی بوٹیاں اور سنڈیاں الگ الگ ہوتی ہیں، تو پوری دنیا میں سنت ایک طرح کی ہوگی، لیکن اس سنت پر حملہ کرنے والے الہاد اور بدعت ہر علاقے کی الگ الگ ہو. پوری دنیا میں سنت نہیں بدلتی. تو ہدایت کے اصول کتنے ہیں؟ دو. نمبر ایک اجتہاد اور نمبر دو تقلید. اور بدعت گمراہی کے اصول دو، نمبر ایک الہاد اور نمبر دو بدعت. ایک فتنہ الہاد کا ہوگا اور ایک فتنہ بدعت کا ہوگا. ہمارے ذمہ ہے ہدایت کے دونوں اصولوں کو بھی تھام لیں، اور ہمارے ذمہ ہے کہ بدعت اور الہاد کے فتنوں سے بھی بچ جائیں. اچھا ایک بات اور ذہن نشین فرمائیں، الہاد کا فتنہ کہاں سے آتا ہے اور بدعت کا فتنہ کہاں سے آتا ہے؟ الہاد کا فتنہ کہاں سے پیدا ہوگا اور بدعت کا فتنہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہدایت تو بڑی آسان سی ہے کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور مقلد اس پر عمل کرتا ہے، وہ تو اپنی بات پہ چل رہے ہیں، ان میں تو کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، ان کو بھٹکنے کا راہ سے کوئی اندیشہ ہوگا. الہاد اور بدعت کا، الہاد کا فتنہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور بدعت کا فتنہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ان دونوں باتوں کو ذہن نشین فرما لیں. الہاد کا فتنہ یہ ہوتا ہے بے ادبی کا، اور علم کا فتنہ ہوتا ہے جہالت کا. الہاد کا فتنہ ہوتا ہے حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کا، اور بدعت کا فتنہ ہوگا کم علمی کی وجہ سے. ملحد وہ آدمی ہوگا کہ جس کے پاس علم کے دو لفظ ہوں گے لیکن بے ادب ہوگا. کیا مطلب؟ خود دو چار اس نے کتابوں کا مطالعہ کر لیا، قرآن کریم کے ترجمے پڑھ لیے، اس نے عربی کی گرامر کو پڑھ لیا، کچھ تھوڑا سا علم آیا نا. اب کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق عربی جانتے تھے تو میں بھی جانتا ہوں، ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے تو میرے پاس نبی کا ذخیرہ موجود ہے، اور جتنی حدیثیں ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ تو میرے پاس ہیں. کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق تو تھے مدینہ منورہ میں، اور نبی پاک سے حدیثیں سیکھنے والے صحابہ وہ تو دنیا میں پھیل گئے. تو ابو بکر عمر بن خطاب کے سامنے تو حدیثیں تھوڑی سی نا، لیکن میرے سامنے تھوڑی نہیں، وہ صحابہ جو دنیا میں پھیلے ان کی حدیثوں کو لکھ دیا گیا، وہ سارا ذخیرہ تو میرے پاس ہے. تو عمر بن خطاب بھی مجتہد تھا، لیکن اس کے بعد حدیثیں بیان کرنے والے تھوڑے صحابہ تھے، اور میرے پاس نبی کی حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے. اب چند حرف آنے کی وجہ سے اس نے اپنے علم کو ابو بکر کے علم سے بڑھانے کی کوشش کی ہے، چند علوم حروفوں کی وجہ سے اپنے علم کو عمر بن خطاب کے علم سے بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو الہاد کا فتنہ کہاں سے آئے گا؟ جب چند حرفوں کی وجہ سے آدمی کا مزاج باغیانہ بنے گا، آدمی کا مزاج بے ادبی والا بنے گا، تو الہاد کا فتنہ آتا ہے چند حروف پڑھ لینے کے بعد. اور بدعت کا فتنہ پیدا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے. اب دیکھیں ہمارے ہاں بھی رواج ہے، آپ کیا بھی ہوگا، اللہ میں ان رسوم اور رواجوں سے محفوظ رکھے، میت کے آدمی کے فوت ہونے کے بعد کبھی نماز جنازہ کے بعد دعا کا مسئلہ پوچھو بھائی کیوں مانگتے ہو؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فقہا نے لکھا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اب ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک علاقے کا رواج تھا، جہالت کی وجہ سے پکے ہو گئے۔ بھائی کل کیوں کرتے ہو؟ شریعت ہے۔ کہتے ہیں شریعت تو نہیں ہے، اب تو اللہ کا فضل یہ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے ایک میڈیا کی وجہ سے کام بہت آسان کر دیا ہے۔ ہمارے جب اخبارات پہ اشتہارات چھپتے ہیں تو یہ نہیں لکھا جاتا ہے سنت کل، بلکہ کیا لکھتے ہیں؟ رسم کل۔ تو رسم کا لفظ بتاتا ہے کہ دین نہیں ہے، کیونکہ رسم الگ ہوتی ہے، دین الگ ہوتی ہے نا۔ تو رسم کا لفظ ہمارے قلموں سے نکلنا اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد ہے کہ امت سمجھے کہ کل رسم ہے، دسواں رسم ہے، چالیسواں رسم ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو رسم کل، رسم دسواں، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ دین نہیں۔ تو میں نے عرض کیا جہالت کی وجہ سے بدعت پیدا ہوتی ہے اور علم اور بے ادبی کی وجہ سے الحاد پیدا ہوتا ہے۔ اچھا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے اگرچہ علم کم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر محبت خوب ہوتی ہے، محبت کا استعمال غلط ہوتا ہے، اور جو آدمی ملحد ہوتا ہے اس کے بعد علم کے چند لفظ ہوتے ہیں اور وہ بے ادب ہوتا ہے۔ اب دیکھو بے ادبی اور گستاخی شریعت کبھی بھی پسند نہیں کرتی، لیکن محبت کرنا شریعت پسند کرتی ہے۔ فرق اتنا کہ محبت تھوڑی سی بڑھ گئی، اس کی محبت کو اعتدال پہ لاؤ گے تو بدعت ختم ہو جائے گی، لیکن جب یہ آدمی بے ادبی کرتا ہے، آدمی گستاخی کرتا ہے، اپنے اکابر کے خلاف تحقیق کی بنیاد پہ بولنا شروع کرتا ہے، نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من آذا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب، کہ جب میرے ولی سے کوئی بغض رکھتا ہے، میرے ولی سے کوئی دشمنی رکھتا ہے، میرے ولی کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جب اللہ اعلان جنگ کرے نا، اللہ کوٹھیاں نہیں گراتا، یاد رکھ لو، اللہ مکان نہیں گراتا۔ اللہ اعلان جنگ کرے تو ہمارے پانی بند نہیں کرتا، یہ دنیا کے حکمران کا کام ہے پانی بند کر دو، دنیا کے حکمران کا کام ہے گیس بند کر دو، دنیا کے حکمران کا کام ہے کہ بم گرا کر ان کے مکان تباہ کر دو، دنیا کے حکمران کا کام ہے جانے قتل کر دو، اللہ یوں نہیں کرتا۔ اللہ اعلان جنگ جب کرتا ہے، اللہ مکان برباد نہیں کرتا، مکان اور اچھے دیتا ہے۔ جب رب اعلان جنگ کرتا ہے تو اللہ پانی کو لیتا نہیں ہے، بلکہ اللہ نعمتیں فراوانی میں دیتا ہے۔ جب اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ حسن کو چھینتا نہیں ہے، بلکہ گورو کی شکل میں اور اللہ رنگ دیتا ہے، اللہ یوں نہیں کرتا۔ رب کا اعلان جنگ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ جنگ میں جب دو دشمن میدان میں اترتے ہیں، جنگ میں جب دو دشمن میدان میں اترتے ہیں تو ہر دشمن اپنے مد مقابل دشمن کی سب سے قیمتی چیز کو برباد کرتا ہے، سب سے قیمتی چیز کو۔ اللہ کے یہاں جان کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے یہاں مکان اور کوٹھی بنگلے کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے یہاں زمین و آسمان کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے پانی اور ہوا حسن کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے قیمت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ فرمایا جو آدمی کافر ہے اگر یہ کفر پہ مر گیا، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض، اگر ان کو زمین مل جائے اور زمین کے سارے خزانے مل جائیں، تو قیامت کو جب کافر جہنم میں جائے گا اور اس کی تمنا یہ ہوگی، اے کاش آج اللہ آسمان و زمین کا سب کچھ لے لے اور اللہ مجھے نکال دے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے زمین و آسمان کی دولت انسان کو جہنم سے نہیں نکال سکتی۔ نکالتی کیا ہے؟ اگر ایک انسان کے دل میں ایک ذرہ ایمان کا ہوگا تو ذرہ ایمان کا جہنم سے نکال دے گا۔ کیا مطلب؟ ذرہ ایمان کا جہنم سے نکال سکتا ہے، زمین و آسمان کی دولتیں جہنم سے نہیں نکال سکتی۔ تو پھر بات سمجھ آئی نا، اللہ کے جو ذرہ ایمان کی قیمت ہے وہ زمین و آسمان کی قیمت نہیں ہے، زمین و آسمان کے درمیان بنگلے محلات جائیداد کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے حسن اور جسم کی قیمت نہیں ہے، اللہ کی قیمت ایمان کی ہے، دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ تو جب رب اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ اعلان جنگ سے دولت نہیں چھینتا، ایمان چھینتا ہے۔ اللہ اعلان جنگ سے مکان تباہ نہیں کرتا، اللہ ایمان چھینتا ہے۔ اللہ اعلان جنگ سے پھر مال و دولت، یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، فلاں بزرگ کو بھونکتا بھی ہے مکان بھی ہے، فلاں گالیاں بھی دیتا ہے مالدار بھی ہے، فلاں آدمی ان کے خلاف صحابہ کو یوں کہتا ہے، پھر برباد کیوں نہیں ہوتا؟ ارے بابا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، اللہ کے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آدمی نبی کو گالی دے اللہ زبان چھین لے، اللہ کا اصول نہیں ہے۔ آدمی گالی دے اللہ اس کی آنکھ نکال دے، اللہ کا اصول نہیں ہے۔ آدمی صحابہ خلاف تبرہ بازی کرے، رب اس کا مکان برباد کر دے، رب کا یہ اصول نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کہتا ہے سنستدرجہم واملی لہم، میں ڈھیل دیتا ہوں اور دیتا ہوں اور دیتا ہوں اور دیتا ہوں۔ اللہ کے مقابل فرعون دعویٰ کرے، اللہ اس کو باغ دیتا ہے، اللہ اس کو بہارے دیتا ہے، اللہ اس کو دو دو سال سر میں درد نہیں دیتا، کہ دوڑ تو کتنا دوڑتا ہے، پھر اللہ اچانک رسی کھینچ لیتا ہے، پھر آدمی دوڑ نہیں سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب رب اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ دنیاوی وجاہت نہیں چھینتا، اللہ دنیاوی دولت نہیں چھینتا، اللہ ایمان چھینتا۔ چیننا ہے. ایک فتنہ الہاد کا اور ایک فتنہ بدعت کا. الہاد کے فتنے سے خطرہ انسان کا ایمان برباد نہ ہو جائے. الہاد کے فتنے سے خدشہ گیا کہ انسان دنیا کو چھوڑ نہ دے, یہ تباہی کا خطرہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دوسرا خطرہ الہاد کی وجہ سے کیا ہوگا, میں نے عرض کیا الہاد اور فتنے کی بنیاد کیا ہے. الہاد کہتے ہیں شریعت کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا, اور بدعت کہتے ہیں جو مسئلہ نہ ہو اس کو دین مان لینا. اب دیکھو مسئلہ ثابت کیسے ہوگا, اللہ نے اس کے اصول دیے نا. مسئلہ ثابت ہوگا قرآن سے. جو آدمی ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرے گا. مسئلہ تو ثابت ہوگا پیغمبر کی سنت سے. ایک آدمی مسئلے کا انکار کرتا ہے تو نبی کی سنت کا انکار کرتا ہے نا. اب مسئلہ تو ثابت ہوگا اجماع امت سے. جو آدمی مسئلے کا انکار کرتا ہے وہ امت کے اجماع کا انکار کرتا ہے نا. نتیجہ کیا نکلے گا, یہ بات دے نشین فرماؤ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان کیا, پارہ نمبر 5 سورۃ النساء 115 آیت میں اللہ نے بہت عجیب اعلان فرمایا. فرمایا تم ذہن نشین کر لو, ایک آدمی قرآن کا انکار کرے تو بات اور ہے, ایک آدمی پیغمبر کی سنت کا انکار کرے تو بات اور ہے. اللہ فرماتے ہیں جو امت کے اجماع کا انکار کرتا ہے, یعنی ایسے مسئلے جس پہ امت کا اجماع ہے, ایسے مسئلے جس پہ ساری امت متفق ہے. اور امت سے مراد ہما شما نہیں ہے, امت سے مراد میں اور آپ نہیں ہے, امت سے مراد کس و ناقص نہیں ہے, امت سے مراد ہر قسم کا طبقہ نہیں ہے. امت سے مراد ہے امت کے صلحاء, امت کے علماء, امت کے فقہا, پیغمبر کے صحابہ. کیوں؟ اس لیے کہ امت ابو بکر سے شروع ہوتی ہے اور قیامت کی صبح تک جائے گی, لیکن اس امت کا سب سے پہلا طبقہ وہ صحابہ کرام کا ہے رضی اللہ عنہ مجمعین. امت کا طبقہ اولا یہ صحابہ کا طبقہ ہے, امت کا فرد کامل یہ صحابہ کا طبقہ ہے, امت کا پہلا طبقہ یہ صحابہ کا طبقہ ہے. اس لیے جس بات پہ امت کا اجماع ہو, کیا مطلب جس بات پہ سارے صحابہ جمع ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے صحابہ ایک بات پر جمع ہو جائے اور وہ راستہ ٹھیک نہ ہو, وہ راستہ گمراہی کا ہو, یہ قطع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کے نبی تو ایک صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم فبئی مقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تو ان میں ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اب بتاؤ اگر ایک کے پیچھے چلنے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے تو جس راستے پہ سارے صحابہ چلیں اس پر ملنے سے جنت نہیں جنت الفردوس ملے گی. جنت تو معمولی چیز ہے نا, اللہ پھر اس پہ جنت الفردوس دیتے ہیں. تو میں نے کیا عرض کیا, ایک ہے ایک صحابی جس پر چلے. آل و سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو اور ایک طرف سارے صحابہ ہوں, ایک طرف ایک صحابی ہو, کوئی آدمی اس ایک صحابی والے مسئلے پر بھی عمل کرے گا انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا, وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بوئس قاعدہ ونور اللہم یوم القیامہ. فرمایا میرا ایک صحابی بھی زمین کے جس خطے پہ دفن ہوتا ہے قیامت کے دن وہاں سے اٹھے گا تو قائد بن گئے, وہاں سے اٹھے گا تو نور بن گئے. صحابی نور بھی ہوگا قائد بھی ہوگا, تو ایک ہوگا تو بھی جنت میں لے جائے گا نا. اور جب سارے صحابہ جائیں گے تو ان پہ پیچھے چلنے والا تو نور نہیں نور الا نور ہوگا, روشنی وہ تو روشنیوں کے مینار ہوں گے جن کے پیچھے چلے گا. اب مجھے بتاؤ اگر ایک صحابی قائد قیامت کو اٹھے, ایک صحابی نور بن کے اٹھے اور جس مسئلے پہ سارے صحابہ عمل کریں, وہ راستہ کتنا مقدس ہوگا, وہ راستہ کتنا ہدایت والا ہوگا, وہ راستہ گمراہی والا کیسے ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. فرمایا جس راستے پر امت کا اجماع ہو جائے, جس پہ امت کے ولی, امت کے صلحاء, امت کے فقہا سارے اکٹھے ہو جائیں, سب صحابہ اتفاق کر لیں, جو اس راہ کو نہیں مانتا اس راہ کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو دو سزائیں دیتے ہیں. نمبر ایک نولہ ما تولا, اس کو ہدایت نہیں دیتے, جہاں وہ جاتا ہے رب اس کو بھٹکنے دیتے ہیں. ونصلہ جہنم, اور قیامت کو اللہ جہنم سزا دیتے ہیں. اجماع امت کے منکر کو, صلحاء کے راستے کے چھوڑنے والے کو, فقہا کے طے شدہ راستے کو بدلنے والے کو اللہ ایک سزا دنیا میں دیتے ہیں ایک آخرت میں. دنیا کی سزا زلالت اور آخرت کی سزا جہنم ہے. دنیا کی سزا زلالت اور گمراہی اور آخرت کی سزا جہنم ہے. یہ میں نے مختصر سی تمہید باندھی ہے اصل مسئلہ بیان کرنے کے لیے. اگر یہ تمہید ذہن میں نہ ہو پھر آدمی کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا الہاد اور بدعت کے فتنے کا تعاقب کرنا. الہاد اور بدعت ان کیڑوں، ان سنڈیوں اور ان جڑی بوٹیوں کو الگ کر کے اس دین کے فصل کو صاف کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب ہر قسم کے طبقہ پیدا ہوگا اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر شہر کا، ہر ملک کا، ہر جگہ کا ایک نہ ایک سنڈی ہر جگہ پہ کو ملتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے لاہور والوں کی. پاکستان میں جو بھی سنڈی اٹھتی ہے اکثر لاہور سے اٹھتی ہے. میں گنوانا شروع کروں گا نا، پھر آپ دیکھنا شروع کرا کہ کہاں سے اٹھتے. اکثر جو بھی فتنے پیدا ہوں گے، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس سنڈیوں کا سپرے بھی لاہور سے نکلتا ہے. یہ نہیں، یہ نہیں، لکل فرعون موسا کہتے ہیں، ہر فرعون کے لیے موسا ہوتا ہے. تو جہاں فرعونوں کا موسا بھی اسی سرزمین پر پیدا ہوگا نا، جہاں سے گمراہی ہوگی اللہ ہدایت بھی وہاں سے اٹھائیں گے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھے اس سرزمین پہ فتنہ پیدا ہوتے ہیں، ہاں یہ سمجھے کہ سرزمین پہ فتنہ بھی پیدا ہوا اور سرزمین پر اس فتنے کے سرکوبی والے آدمی بھی پیدا ہوئے. ہم کس کھاتے میں؟ جس زمین پر سنڈیاں ہوں گی، جس زمین پر گھاس پھوس ہوگی، جس زمین پر جڑی بوٹیاں ہوں گی، تو اصل تنا بھی اسی زمین پر ہوگا نا، اصل فصل بھی تو اسی زمین پر ہوگی نا، اصل پھل بھی تو وہاں پر ہوں گے. ہمارے ذمہ ہے دین کے پودے کو بچانا اور ان سنڈیوں پہ سپرے کر کے ختم کرنا. اللہ ہم سے یہ دین کا کام لے لے، اور اللہ ہمیں خالص پودا خود بھی کھانے کی اور اس پودے کے ثمرات کو آئندہ امت تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے اس ملک میں بدقسمتی دیکھے، بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، اور جو بھی فتنہ اکثر بڑا آیا اس نے دھوکہ دینے کے لیے، عجیب بات ہے کہ احمد اس کے نام کا حصہ بن گیا. عجیب بات ہے، مرزا غلام احمد اس کے نام کا حصہ بن گیا. اب بہت سارے آئیں گے، میں اب ایک ایک نام لینا شروع کروں، بہت سارے. مرزا غلام احمد یہ بھی فتنہ تھا، سنڈی تھی بہت بڑی. اسی طرح پرویز احمد بہت بڑی سنڈی تھی آپ کے علم میں. سر سید احمد بہت بڑی سنڈی تھی آپ کے علم میں. آپ کے بہت سارے احباب اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کریں گے. جب پہلی بار گفتگو آدمی ایک مدد چونک اٹھتا ہے کہ ہم نے کیا سنا اور ہم نے، ہمارے سامنے ہوا کیا. اتنی بازیں نشین فرما لو کہ دشمن اپنے مخالفین کو اچھے اچھے لقب نہیں دیتا، یہ بازیں نشین کر لو. خیر یہ پھر کبھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس کا عنوان اس کی باری ہے تو پھر صحیح. آپ اس شخص کے بھی نظریات کو جانتے نہیں ہیں، جنت کا منکر ہے، جہنم کا منکر ہے، آسمان کا منکر ہے، جنت کی نعمتوں کا منکر ہے. تہذیب اس کی آپ کتاب پڑھیں، اس میں اس کے نظریات کا مطالعہ کریں، کتنے نظریات کا وہ انکار کر گیا. اللہ حفاظت فرمائے. اور ایک وہ سنڈی جس کا میں نے آج تذکرہ کرنا ہے، اس کا نام ہے جوید احمد، ہمارے لاہور کا ہے، جوید احمد غامدی. اس نے بھی اس دین کو برباد کرنے کے لیے کئی مسئلے پیش کیے، اور مسئلے وہ پیش کیے جس کا تعلق قرآن سے بھی نہیں تھا، مسئلے وہ پیش کیے پیغمبر کی سنت سے بھی نہیں تھا، مسئلے وہ پیش کیے کہ جس کا تعلق اجماع امت سے بھی نہیں تھا. اجماع امت سے کٹ کے ایک نیا راستہ پیش کیا. ایک آدھ اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس بدبخت نے مسئلوں کی لائن لگا دی ہے امت کو برباد کرنے کے لیے، امت کو تباہ کرنے کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں چند ایک اس کے نظریات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ. آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کتابیں دیکھ لیں، فون پہ اس سے پوچھ لیں کہ ہم نے بات سنی غلط ہے یا ٹھیک ہے. پھر ان نظریات کو قرآن پہ پرکھیں، ان نظریات کو پیغمبر کی روایات پہ پرکھیں، ان نظریات کو اجماع امت پہ پرکھیں، تو پھر دیکھیں دین کو تباہ کیسے کیا. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا جوید احمد غامدی کا فتنہ یہ الہاد کا فتنہ ہے، بدعت کا فتنہ نہیں ہے. الہاد اور بدعت میں فرق سمجھئے نا. الہاد کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا، یہ الہاد کا فتنہ ہے. اور جو مسئلہ ثابت ہے اس کو دین کا حصہ بنانا، یہ بدعت کا فتنہ ہے، یہ الہاد کے فتنہ ہے. اس کے نظریات سنیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکات کتاب العلم روایت موجود ہے، فرمایا انزل القرآن ولا سبت احرف. اللہ نے قرآن کو اتارا تو سات حرفوں میں، اللہ نے قرآن کو اتارا تو سات لغتوں میں. عرب کے سات قبیلے تھے جن کی بڑی مقدار میں زبانیں تھیں، اللہ نے ان کی آسانی کے لیے ہر قبیلے کی زبان کی رعایت کرتے ہوئے لفظوں کو اتارا. جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. پھر آپ پڑھتے ہیں ملک یوم الدین، آپ قاریوں سے قرآت سنتے ہیں نا، تو مالک بھی اللہ نے اتارا، ملک بھی اللہ نے اتارا. یہ جو قرآت کا اختلاف ہے اور لغات کا اختلاف ہے، یہ لفظ بدلتے ہیں مگر معنی نہیں بدلتا. میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سے پوچھو یہ کیا ہے، تو پنکھا ہے بھائی. کسی مسٹر سے پوچھ لو کیا، اس نے کہنا جی فین ہے. ہم جیسے دیہاتی سے پوچھو کیا، اس نے کہنا جی پنکھا. اب پنکھا کہہ لو یا پنکھا کہہ لو یا فین کہہ لو، کوئی معنی الگ الگ ہے؟ بولتے نہیں، ایک ہی معنی ہے نا، تو ایک ہی معنی ہے. اب یہ تین لغتیں ہیں، چیز ایک ہے، لغتیں تین ہیں، تو معنی ایک ہی ہے. بالکل اسی طرح مالک کا معنی بھی وہ، مالک کا معنی بھی وہ. اور اللہ نے قرآن میں مالک بھی استعمال کیا، ملک بھی کیا ہے. قل اعوذ برب الناس، آگے
ہے نا ملک الناس. اب دیکھو ملک لفظ قرآن میں بھی ہے, وہی ملک لفظ سورۃ الفاتحہ میں دو قبیلے تھے, تو ملک کی بھی اجازت دی مالک کی بھی اجازت دی ہے, تو دو لوگ تمہیں اترانا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو سات حرفوں میں اتارا, سات لغتوں میں اتارا, سات طریقوں پر اتارا اور پڑھنے کی اجازت دی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا استقرئ القرآن من اربعۃ, قرآن پڑھو تو میرے چار ان صحابہ سے سیکھو, ان میں سے پہلے نام پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود کا لیا. عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم یمن سے مدینہ منورہ آئے تو ابو حضرت عبداللہ بن مسعود کا پیغمبر کے اتنا آنا جانا گھر میں تھا, ہم یہ سمجھتے اہل بیت اور گھر کا فرد ہے. عبداللہ بن مسعود وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عبداللہ جب تم آؤ نا اور میرے گھر میں پردہ نہ لٹکا ہو تو بغیر اجازت کے اندر آؤ, پردہ نہ لٹکاؤ بغیر اجازت کے اندر آؤ. اور صاحب السواق, صاحب النالین, صاحب الوسادہ ان کے لقب تھے, حضور کا تقیہ اٹھاتے صاحب الوسادہ, حضور کی مسواک دیتے صاحب السواق, نبی پاک کے جوتے اٹھاتے صاحب النالین, پیغمبر کی لاٹھی اٹھاتے صاحب الاسا, ایسا مبارک صحابی تھا. اور آخری بات, عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن کو لسان نبوت سے یہ اعزاز ملا, فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه, جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس کو سچا جاننا, جھوٹا نہ کہنا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انزل القرآن ولا سبع احرف, قرآن اللہ نے سات لغتوں میں اتارا. جاوید غامدی کہتے نہیں, کہتے قرآن کی صرف ایک قرآت درست ہے, باقی سب قرآتیں عجم کا فتنہ ہیں, باقی سب قرآتیں عجم کا فتنہ. کہتے ہیں عجمیوں کے فتنے ہیں, عربوں کے ہیں ہی نہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جو ایک قرآت غامدی مانتا ہے, یہ جو قرآت ہمارے پاس ہے اس قرآت کا قاری عربی نہیں ہے, عاصم عجمی ہے. اس قرآت کا قاری عربی نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ عجمی, کوفہ کا رہنے والا. کوفہ تو عجم میں ہے نا, عجمی. اور نمبر دو, ہم تک جو قرآت پہنچی ہے اس قرآت کا قاری عاصم وہ بھی عجمی, اور اس قاری سے آگے راوی حفص یہ بھی عجمی. تو کہتا ہے جی میں ایک قرآت مانتا ہوں باقی عجمی ہے, تو جو مانی وہ بھی عجمی نکلی, عربی تو وہ بھی نہ نکلی. اب میں کہتا ہوں کم علمی دیکھو اور اس شخص کے مطالعے کی کمی دیکھو, لیکن لوگ اس کو امام مجتہد مانتے ہیں. یہ اس نے لکھا قرآن کی صرف ایک قرآت درست ہے, باقی سب قرآتیں عجم کا فتنہ ہیں. اس کی کتاب ہے میزان, صفحہ 25, 26, 32 تک اس میں اس نے بحث کی ہے. اس نے بہت بڑا انکار کیا ایک ساتھ اچھے قرآت کا تو الہاد کا فتنہ دیا. نمبر دو, پوری امت کا اجماع ہے, اس کا دنیا کا کوئی زی علم انسان انکار نہیں کرتا. قرآن کریم کی آیات گواہ ہیں کہ شریعت کے مصادر, شریعت کے مآخذ اور شریعت کے ادلہ یہ چار ہیں. شریعت کا جو مسئلہ حل ہوگا قرآن سے, مسئلہ حل ہوگا سنت سے, مسئلہ حل ہوگا اجماع امت سے, مسئلہ حل ہوگا اجتہاد شرعی سے. یہ چار اصول اللہ نے قرآن میں دیے ہیں. نمبر ایک قرآن, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 3. نمبر دو سنت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 32. نمبر 3 اجماع امت, یہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی, اجماع امت, پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 15. اور اجتہاد شرعی, قیاس شرعی, اللہ فرماتے ہیں وتبع سبیل من اناب الی, پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15. میں کہتا ہوں چار اصول شریعت ہیں, چار ادلہ شریعہ ہیں اور چار مصادر اور ماخذ ہیں جس سے مسئلہ نکلتا ہے, لیکن غامدی قرآن سے ہٹ کے, پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے اور امت کے اجماع سے ہٹ کے نیا راستہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے میزان صفحہ 48 پہ, کہتا ہے دین کے مصادر و ماخذ قرآن کے علاوہ دین فطرت کے حقائق, دین فطرت کے حقائق. نمبر دو سنت ابراہیمی, اور کہتے ہیں قدیم صحائف ہیں, یعنی ہمیں جو مسئلہ ملے گا ابراہیم کے دین سے ملے گا, ہمیں جو مسئلہ ملے گا پہلے صحیفوں سے ملے گا, ہمیں جو مسئلہ ملے گا وہ دین فطرت سے ملے گا. جبکہ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں, تم دین ابراہیمی کی بات کر رہے ہو, پہلے صحیفوں کی بات کرتے ہو. مدینہ منورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں تورات لیے پڑھ رہے ہیں, حضور نے دیکھا پیغمبر غصے میں ہوئے, چہرہ سرخ ہوا, فرمایا عمر کیا کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا جی تورات پڑھتا ہوں. فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے, تم میرے ہوتے ہو تورات کو پڑھتے ہو. اور یہ کہہ رہے پچھلے صحیفوں سے مسئلے, دین ابراہیمی سے مسئلے. تو میں نے عرض کیا امت کے اجماع کو چھوڑ کے اس نے نیا راستہ دیا ہے. اچھا نمبر تین, پوری امت کا اجماع ہے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ, کہ جو آدمی دین بدل لے اس کو قتل کر ڈالو، جسے مرتد کہتے ہیں، مرتد کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی ارتداد اختیار کرے 3 دن مہلت دی جائے، اس کو دین سمجھایا جائے، اگر نہ سمجھے اس کو قتل کر دو مرد کے لیے، لیکن اگر عورت ہو اس کو قتل نہ کرو، اس کو دائمن حبس اور جیل میں ڈال دو تا وقت کہ توبہ کر کے باہر آ جائے۔ اب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ارتداد اختیار کرے تو قتل کرو، مذہب بدل لے تو قتل کرو، لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مرتد کی سزا قتل ہے، مگر غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں، ارتداد کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، آپ قتل جب بھی کریں گے اس کی وجہ صرف دو ہوں گی، کہ یا کوئی آدمی قتل کرے گا تو بدلے میں قتل کر دو گے، یا آدمی دین میں فساد پھیلائے گا اس کو قتل کر دو گے۔ یعنی اگر سیب شادی شدہ بدکاری کر لے تو بھی سزا رجم نہیں ہے، اگر آدمی دین کو بدل دے تب بھی سزا اس کی قتل نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو، غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی بے شک فرما دیں مگر میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کا معنی آپ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے عرض کیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کوئی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مرزا غلام احمد قادیانی نبوت پہ حملہ کرے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، ابو بکر صدیق خلافت کا انکار کرے ہم مسلمان نہیں مانتے، قرآن کی تحریف کا کوئی انکار کرے ہم مسلمان نہیں مانتے۔ لیکن غامدی صاحب کا فلسفہ سنیے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ماہنامہ اشراق صفحہ نمبر 54 دسمبر 2002 کو شائع ہوا۔ کیا مطلب؟ آج چونکہ دنیا میں فضا چلی ہے نا، تو دنیا کے موافق مسئلے بتانے کے لیے کہتے ہیں حضور تو کسی کو کافر کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، ظالم ہندو کافر نہیں ہے، سکھ کافر نہیں ہے، یہودی کافر نہیں ہے، عیسائی کے علاوہ مرزائی قادیانی کافر نہیں ہے، بہائی کافر نہیں ہے، جو پیغمبر یا صحابہ کی ذات پہ حملہ کرے گا اس کے خلاف فتویٰ تو آئے گا نا، لیکن چونکہ لوگ اس زبان کو اچھا نہیں سمجھتے اس لیے غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ہم یہ فتویٰ نہیں دیں گے، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد بھی جو کفر اختیار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگر مسلمانوں کے بدل لے گا تو مرتد ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی۔ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا، تاریخ میں ایک مسلمان وزیر کے بارے میں بہت بہترین قصہ بھی ہے لطیفہ بھی ہے۔ کہتے ہیں وزیر تھا اور اس کا دوست ایک عیسائی تھا، اس وزیر نے عیسائی کو دعوت دی، اس نے کہا کہ یار تم مسلمان ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا یار مسلمان تو میں ہوتا ہوں لیکن ایک مجھے تھوڑا سا خدشہ ہے، وہ یہ کہ میں شراب کا عادی ہوں، میں شراب کا عادی ہوں تو میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا یار تم پہلے مسلمان تو ہونا، یہ مسئلہ بات کیا ہے، تم اسلام کلمہ پڑھ لو، میں وزیر ہوں میں کس لیے ہوں، تم کلمات پڑھو۔ اس عیسائی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ اب وزیر نے کہا دیکھ بھائی تو میرا دوست ہے، میں تیری خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گیا، اب اگر تو نے دین کو چھوڑا تجھے قتل کر دیں گے، مرتد ہو جائے گا، اور اگر تو نے شراب پی تجھے کوڑے ماریں گے، اگر تو نے شراب پی تو کوڑے ماریں گے، اور اگر تو نے شراب پی کے دین کو بدلا تو تجھے قتل کر دیں گے، اب بتا دو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اب سزائیں موجود تھی نا تو آدمی فوراً ہو گیا، لیکن غامدی صاحب کا فلسفہ سنیے، غامدی صاحب کہتے ہیں شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا نہیں ہے، شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا نہیں۔ ان کی کتاب ہے برہان صفحہ نمبر 138، پوری امت کہہ رہی ہے شراب پہ سزا ہے، صحابہ کا اجماع ہے شراب پہ سزا ہے، مگر غامدی صاحب کہتے ہیں شراب نوشی پر کوئی سزا مقرر، کوئی سزا موجود نہیں ہے۔ زکات کا شریعت نے نصاب متعین کر دیا، اللہ کے نبی نے زکات سونے کا نصاب دیا، چاندی کا نصاب دیا، اونٹوں کا نصاب دیا، بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب دیا، مگر غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں زکات کا نصاب منصوص و مقرر نہیں، قانون عبادت صفحہ نمبر 119 غامدی صاحب نے انکار کر دیا۔ شریعت نے جن جن مسائل کو بیان کیا، نمبر وار اس ظالم نے ایک ایک مسئلے کا انکار کیا، اگر آدمی کنوارا ہو اور زنا کرے تو سزا اس کے کوڑے، اگر شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو سزا اس کی رجم، سنسار کر دو، یہ سزا اس کی۔ لیکن غامدی صاحب کہتے نہیں شادی شدہ اور کنوارے زانی دونوں کے لیے ایک ہی حد 100 کوڑے ہیں، میزان صفحہ نمبر 299۔ شریعت کا مسئلہ، اگر وارث کافر ہو اور مورث بھرنے والا مسلمان ہو تو کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، غامدی کہتے نہیں غیر مسلمان بھی، غیر مسلم بھی مسلمانوں کے وارث بن سکتے ہیں، میزان صفحہ نمبر 171۔ موسیقی اور گانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں، حرمت کے بھی موجود ہیں، لعنت کے بھی موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعلانات ہیں، حضور نے فرمایا سوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں کہ دنیا آخرت میں اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، ان میں سے ایک مرتے جب کوئی مصیبت، رنت عند مصیبت اور مسمار عند نعمت، حضور نے فرمایا جب خوشی ملے تو گانا اور دکھ آئے تو پیٹنا، دونوں پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ غامدی صاحب کہتے نہیں موسیقی اور گانا بجانا بھی جائز ہے، ماہنامہ اشراق مارچ صفحہ 2004 کا۔ اسی طرح ہمارے پچھلے سال آپ کے علم میں ایک مسئلہ اٹھا تھا، امریکہ نے مسئلہ اٹھایا، امریکہ کو کیا پتا کہ اس کی محنت کے لیے پاکستان میں بہت بڑی کھیپ موجود ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ عورت مرد کی امامت کرا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی، دنیا اس پہ متفق ہے، عرب و عجم کے علماء متفق ہیں کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ غامدی صاحب کہتے ہیں عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ ماہنامہ اشراق مئی 2005، کفار کے خلاف جہاد کے اعلان پیغمبر نے اعلان کیا اور قیامت تک جہاد باقی رہے گا، لیکن غامدی صاحب نظریہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم اب باقی نہیں رہا، اور اگر کسی علاقے کو تم نے فتح کر لیا تو مفتو کافروں سے جزیہ لینا جائز نہیں۔ میزان صفحہ نمبر 270۔ میں نے چند ایک نظریات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جو طے شدہ نظریات تھے اور غامدی انکار کر گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے کہا جو نبی جو دین ہے نا سنت، اس کی کل تعداد 40 ہے، پھر کہا جی 27 ہے، اس میں داڑھی کا نام و نشان تک نہیں ہے، چونکہ داڑھی خود نہیں رکھتی نہیں نا، سنت کے انکار کر دیا۔ اس طبقے کو قریب کرنا تھا، سنت کے انکار کر دیا، تو جس طبقے کو قریب کرنا تھا، جو مسائل ان کے پسندیدہ تھے، غامدی صاحب نے ہمت کر کے ان ایک ایک مسئلوں کا انکار کر کے اور ان کے موافق دین کو دیتا چلا گیا۔ تو میں نے عرض کیا بات دے نشین فرما لو، میں پھر خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ ہدایت کے اصول دو ہیں، نمبر ایک اجتہاد اور نمبر دو، نمبر ایک اجتہاد اور نمبر دو تقلید، اور ضلالت کے اصول بھی دو ہیں، نمبر ایک الحاد اور نمبر دو بدعت۔ الحاد کہتے ہیں ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرنا جیسے غامدی کرتا ہے، اور بدعت کہتے ہیں غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین کا حصہ بنانا جیسے بدعتی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ضلالت اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں غامدی کے بارے میں یہ کسی نے بڑی عجیب بات کی ہے، کہتے ہیں غامدیت دین کی راہوں میں کجبینی کا نام ہے، غامدیت دین کی راہوں میں کجبینی کا نام ہے، غامدیت دین کے نام پر بے دینی کا نام ہے، غامدیت دین کی حدیث کا انکار بھی، جس میں بوئے تجدد اور حدیث کا انکار بھی، پائے جاتے ہیں رفیق الحاد کے آثار بھی، اس لیے پائے جاتے ہیں رفیق الحاد کے آثار بھی۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے الحاد کے نام پہ امت کو فتنہ دیا اور امت کو برباد کیا۔ اللہ میں الحاد کے فتنے سے بھی بچائے، اللہ میں بدعت کے فتنے سے بھی بچائے، اللہ میں سنت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مجتہد تو نہیں ہیں لیکن ہم مقلد ہیں، اور ہم تقلید کو سعادت سمجھتے ہیں، ہم تقلید کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری عبادات قبول فرما، اے اللہ طاعات قبول فرما، اے اللہ رمضان مبارک کے ساتھوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دن کے روزے اور قرآن کی تراوی پڑھنے کی اور رمضان کی راتوں کی تراوی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غیبت اور گلوں اور بد نظری سے بچا لے، اے اللہ تو حرام مال سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ تو مشکلات کو دور فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما، اے یا بدر کی طرح نصرت فرما، اے اللہ جو ہمارے اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، اے اللہ شہداء کے درجے بلند فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اہل حق کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اہل حق کے ساتھ قیامت کو حشر فرما، اہل حق کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو اے اللہ تو بن مانگے عطا فرما۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔